إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اور صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. آج کے خطبے کا موضوع ہے روزے کے بعض اہم پیغام. اللہ تعالیٰ نے روزے کو صرف اس لیے مشروع نہیں کیا، صرف اس لیے فرض نہیں کیا کہ پورے سال میں صرف ایک مہینہ روزہ رکھنا ہے اور اس روزے کا اثر صرف ایک مہینے تک رہنا ہے. یہ ہرگز اللہ تعالیٰ کی حکمت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. ہم روزہ تو ایک مہینے میں رکھتے ہیں پورے سال میں سے، لیکن اس روزے کا اثر پوری زندگی میں ہونا چاہیے. اور اس ایک روزے میں اللہ تعالی نے مختلف پیغام رکھے ہیں. جس نے جان لیا اس نے جان لیا، اور جس نے نہیں جانا اس نے نہیں جانا. تو میں تھوڑے سے وقت میں جو زیادہ اہم پیغام ان کو بیان کرتا ہوں. نمبر ایک، توحید پر، توحید کا پیغام. روزہ کس نے فرض کیا ہے؟ اللہ تعالی نے فرض کیا ہے، اور روزہ عبادت ہے. جس نے فرض کیا ہے روزہ، اسی کے لیے ہم رکھتے ہیں، کسی اور کے لیے نہیں رکھتے ہم. اسے کہتے ہیں توحید العبادہ، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کرنا. ہم ذرا اپنی زندگی میں غور کریں، وہ کون کون سی عبادات ہیں روزے کے علاوہ، اور کیا ہم ان ساری کے سارے عبادات کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے صرف کرتے ہیں، یا بعض عبادات کسی اور کے لیے بھی صرف کرتے ہیں؟ ہر مسلمان دیکھے اپنے آپ کو. اگر روزہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ روزہ عبادت ہے، اور نماز اگر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کیونکہ نماز عبادت ہے، حج اور عمرہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کیونکہ یہ سب عبادات ہیں، تو دعا بھی تو عبادت ہے، پکار بھی تو عبادت ہے، نظر و نیاز بھی تو عبادت ہے، قربانی بھی تو عبادت ہے. یہاں پر بعض مسلمان یہ فرق کیوں رکھتے ہیں کہ روزہ تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنا ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی ہے، کسی اور کے لیے بھی کرنی ہے، نظر و نیاز اللہ تعالیٰ کے لیے بھی کرنی ہے، صدقات خیرات اللہ تعالیٰ کے نام پر بھی ہیں اور سبیل حسین کے نام پر بھی چلتی ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ صرف رافضی شیعہ جو ہیں وہ شرک کرتے ہیں، اہل سنت میں سے کوئی بھی نہیں کرتا۔ یہ غلط فہمی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پاکستان میں ایک بڑھیا تھی، اس نے جمعرات کے دن کا روزہ رکھا ہوا تھا۔ مجھے خوشی ہوئی کہ بہت کم لوگ ہمارے ملک میں، بہت کم لوگ روزے کا اہتمام کرتے ہیں جو نفل روزے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے پھر دیکھا کہ ظہر کے بعد وہ ہمارے ساتھ کھانا کھا رہی ہے، صبح روزہ تھا اب ظہر کے بعد کھانا کھا رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ روزہ تھا آپ کو؟ کہ جی ہاں، میں نے آدھے دن کا روزہ رکھا علی مشکل کشا کے لیے۔ کتنی حیرت کی بات ہے۔ اور واللہ وہ عورت رافضی نہیں تھی، شیعہ نہیں تھی، اہل سنت سے اس کا تعلق تھا۔ لیکن جہالت کے دلدل میں ہمارا معاشرہ اتنا غرق ہو چکا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ روزہ صرف اللہ تعالی کا حق ہے، روزہ عبادت ہے۔ کسی ذات کے لیے اس عبادت کو صرف کرنا، چاہے ایک منٹ کے لیے کیوں نہ ہو، یہ شرک فی العبادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ ان کو کہہ دیجئے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، صلاتی میرے دعا پکار اور میری نماز، کیونکہ صلات عربی زبان میں دعا کو بھی کہا جاتا ہے، میرے دعا میری پکار میری نماز، ونسکی، نسک قربانی کو بھی کہتے ہیں اور عام لفظوں میں عبادت کو بھی کہتے ہیں، میرے دعا میرے پکار میری نماز میری قربانی میری ساری کے سارے عبادات صرف ایک ذات کے لیے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، میرا جینا میرا مرنا صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو چاہیے کہ اس کلمے کی لاج رکھتے ہوئے توحید کو سمجھے، اور جو اللہ تعالیٰ کا حق ہے وہ اللہ تعالیٰ کو دے دے، اور جو مخلوق کا حق ہے مخلوق کو دے دے۔ دونوں کو برابر کرنا شرک ہے کسی بھی صورت میں۔ اللہ تعالیٰ کا حق مخلوق کو دینا یہ شرک ہے۔ دوسرا پیغام ہے اخلاص کا پیغام۔ صحیح بخاری کی روایت میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا الصیام فانه لی وانا اجزی به، سوائے روزے کے میرا بندہ میلے روزہ رکھتا ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ خالصتاً صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، اور جزا بھی صرف اسے ملے گی جو صرف خالصتاً روزہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتا ہے۔ اور دوسری روایت میں، صحیح بخاری مسلم کی روایت میں، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان کا روزہ رکھا ایمانا یقین کے ساتھ، واحتسابا خلوص نیت کے ساتھ، اس کے پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ تو سبق ہے اخلاص نیت کا، صرف روزے میں نہیں سارے کے سارے عبادات میں۔ اور ہر عبادت کی دو شرطیں ہیں، عام شرطیں دو ہیں، نمبر ایک اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص، اور نمبر دو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع۔ اگر ان دونوں میں سے ایک شرط کم ہو جائے تو پھر عبادت عبادت نہیں رہتی، اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ عبادت عبادت نہیں ہو، اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول کرتے ہی نہیں۔ تیسرا پیغام ہے روزے کا، تقویٰ کا پیغام۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں لکھ دیا گیا، کیوں فرض کر دیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ تقویٰ کیا ہے؟ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تقوى چار چیزوں کا مجموعہ ہے، الخوف من الجلیل والعمل بالتنزیل والرضا بالقلیل والاستعداد لیوم الرحیل. الخوف من الجلیل، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، یہ پہلی بنیادی بات ہے تقوی کی. جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا نہیں وہ متقی نہیں ہو سکتا کبھی. والعمل بالتنزیل، اور قرآن اور صحیح حدیث پر عمل کرنا، اللہ تعالیٰ کی وحی پر عمل کرنا. اور وحی جسے پہلے بیان کیا تھا، قرآن مجید اور صحیح حدیث ہے. والرضا بالقلیل، اور قناعت کرنا، تھوڑی سی چیز پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اور اپنی زندگی کو اسی تھوڑی چیز کے مطابق ہی گزارنا. والاستعداد لیوم الرحیل، اور موت کے لیے، آخرت کے لیے تیار رہنا، موت کی تیاری کرنا، یہ تقوی کی حقیقت ہے. روزے سے یہ بندہ متقی بن جاتا ہے، اور جب تقوی اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے تو پھر اس کا دل روزہ رکھ لیتا ہے. یہی مقصد ہے روزے کا، صرف جسم کا روزہ نہیں. ہم روزہ رکھتے ہیں صرف پیٹ کا روزہ ہے ہمارا، یا شرمگاہ کا روزہ ہے، یہ عام روزہ ہے جو ہم رکھتے ہیں رمضان میں. جب تقوی دل میں جگہ کر لیتا ہے تو اس کا اثر پورے بدن پہ ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جسم میں ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ درست ہو جائے تو سارا کا سارا جسم درست ہو جائے، اور اگر وہ فاسد ہو جائے تو پورا کا پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے، اور وہ ہے دل. جب دل روزہ رکھنا شروع کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی محرمات سے، تو پھر زبان کا بھی روزہ ہو جاتا ہے ہر محرم بات سے، شرکی اقوال، بدعی اقوال، غیبت، چغل خوری، گالی گلوچ دینا مسلمان کے منہ سے آپ نہیں سنیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کی زبان کا روزہ ہے. زبان کا روزہ کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے دل کا روزہ ہے، متقی بن گیا ہے وہ. اس کے کان کا روزہ، محرم چیزوں سن نہیں سکتا. اس کی آنکھ کا روزہ، وہ حرام کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اس کے ہاتھ کا روزہ، وہ کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. اس کے پاؤں کا روزہ، وہ حرام کی طرف چل کے نہیں جا سکتا. یہ نشانی متقی پرہیزگار کی. تو جب تک مسلمان کا دل پاک نہیں ہوتا، جب تک مسلمان کا دل متقی نہیں ہوتا، اس تقوی کو آپ اس مسلمان کے اندر نہیں دیکھ سکتے. چوتھا پیغام ہے اتباع سنت کا پیغام، یا دوسرے لفظوں میں سنت اور بدعت میں تمیز رکھنے کا پیغام. ہم روزہ رکھتے ہیں رمضان میں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کی دلیل ہے کہ روزہ رکھنا ہے. اگر اللہ تعالیٰ ہمیں حکم نہ دیتا تو ہم کبھی روزہ نہ رکھتے. کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا. یہ آیت دلیل ہے کہ ہم روزہ رکھتے، روزہ عبادت ہے. اگر یہ دلیل نہ ہوتی تو آج کوئی بھی مسلمان روزہ نہ رکھتا. ہم ذرا غور کریں اپنی زندگی میں، وہ کون کون سے اعمال ہیں جو ہم کرتے ہیں بغیر دلیل کے، اور دلیل قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث ہوتی ہے. یہی بنیاد ہے ہمارے دین کی، جس عمل کی دلیل ہے اسے اپنا لو، اسے پہ عمل کرو، اور جس کی دلیل نہیں اسے چھوڑ دو، اسے بدعت کہتے ہیں. بدعت کیا ہے؟ دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بغیر دلیل کے. صحیح بخاری مسلم میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد، جس نے ہمارے اس معاملے میں، دین میں، کوئی بھی نئی بات ایجاد کی یا نئی چیز ایجاد کی جس کی کوئی دلیل نہیں ہے، تو وہ شخص بھی مردود ہے، اس کا وہ عمل بھی مردود ہے. جشن میلاد النبی لوگ مناتے ہیں، اس لیے مناتے ہیں تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائے, اللہ تعالیٰ کے اجر و ثواب کے مستحق ہو جائے, تاکہ قیامت کے دن ان کے نام اعمال میں یہ نیکی لکھی جائے, یہ عمل لکھا جائے, اور اس کا بدلہ انہیں قیامت کے دن مل جائے. لیکن اگر ہم ذرا غور کریں کہ جشن میلاد النبی کا انعقاد کرنے کی کوئی دلیل ہے؟ کہیں قرآن مجید میں ذکر ہے؟ کسی حدیث میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر نہیں ہے. بلکہ اس سے زیادہ یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام سے بھی ثابت نہیں ہے, تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے, تبع تابعین سے بھی ثابت نہیں, پہلے تین صدیوں میں بالکل ثابت نہیں ہے. چوتھی صدی میں عبید الرافضیوں نے اسے ایجاد کیا ہے اور آج بعض مسلمانوں کے لیے دین بن چکا ہے. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نشانی جشن میلاد النبی ہے, جو نہیں کرتے وہ گستاخ رسول ہیں. معاذ اللہ, کیا سنت پر عمل کرنے والے گستاخ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ہم روزہ رکھتے اس کی دلیل ہے, نماز پڑھتے اس کی دلیل ہے, عمرہ کرتے اس کی دلیل ہے, حج کرتے اس کی دلیل ہے, زکات دیتے اس کی دلیل ہے, صدقات خیرات ہیں اس کی دلیل ہے. وہ جس کی دلیل نہیں, وہ دین کبھی بن نہیں سکتا. پانچویں نمبر پر ہے قرآن مجید کی عظمت اور اہمیت کا سبق. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں اتارا گیا. قرآن مجید جس کی زندگی میں آ گیا تو اس کو دین و آخرت کی کامیابی مل گئی, اور جس کی زندگی میں قرآن اثر نہ کر سکے تو یاد رکھے وہ دنیا میں بھی ناکام ہے, آخرت میں بھی ناکام ہے. قرآن مجید کا اہتمام صرف حفظ اور تلاوت سے نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کتاب انزلناہ الیک مبارک لیتدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کو صرف حفظ کرنے تلاوت میں نہیں اتارا, یہ حکمت ہے قرآن مجید کو اتارنے کی. قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے, قرآن مجید کی برکت صرف اس کے تدبر میں ہے. تدبر کریں گے آپ عمل کر سکیں گے. تدبر کا مطلب ہے سمجھنا, جو آپ پڑھتے اس کو سمجھو, اور جو آپ نہیں سمجھ سکتے سوال کرو, علماء کے پاس جا کے سوال کرو اور پوچھو اس آیت کا مطلب کیا ہے, اس کا مفہوم کیا ہے, کون کون سے پیغام ہیں اس آیت میں, اپنی زندگی میں پریکٹیکلی کیسے اس آیت پر میں عمل کروں. اور رمضان میں تو ویسے بھی ایمان کا درجہ بلند ہوتا ہے, اگر رمضان میں آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکو گے تو پھر کب سمجھو گے, کب وقت ملے گا آپ کو؟ صحابہ کرام سے ثابت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کی 10 آیتیں پڑھتے, ان کا علم حاصل کرتے, ان کو سمجھتے, ان پر عمل کرتے, پھر اگلی 10 پڑھتے. اس طریقے سے قرآن مجید ان کی زندگی میں اثر کر گیا, اور جب قرآن مجید نے ان کی زندگی میں اثر کیا تو پوری دنیا پہ اس کا اثر ہوا. چین سے یورپ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈا لہراتا تھا. آج ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی وہی کلمہ پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے, ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جو انہوں نے پڑھا ہے. دنیا میں تو دور کی بات ہے, مسلمان کے اندر اثر نہیں ہے قرآن کا. ابھی وقت آ گیا میرے بھائیو, آنکھیں کھول لو. امت جس دلدل میں آج غرق ہے اسے اس دلدل سے نکالو, کوئی اور نہیں نکالنے والا آئے گا. یہ ہماری امت ہے, ہم نے اسے نکالنا ہے. اپنے آپ کو درست کرو, اپنے گھر والوں کو درست کرو, اپنے آپ سے شروع تو کرو. 5 فٹ کے اندر ہم اسلام کا نفاذ نہیں کر سکتے, اور ہم پیچھے لگے ہیں کہ پوری دنیا میں اسلام کا نفاذ ہو. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ اقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. چھٹا پیغام ہے ذلت اور انکساری کا سبب. انسان کی حقیقت اپنے رب کے سامنے محتاجی ہے, ذلت ہے, انکساری ہے, اور روز ہمیں یہی سبق سکھاتا ہے. بھوک اور پیاس کی شدت میں انسان ٹوٹ جاتا ہے, اور خاص طور پہ آپ دیکھیں مغرب سے پہلے, افطاری سے پہلے اس بندے کی کیا حالت ہوتی ہے. تو روزہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے, اپنے رب کے سامنے ٹوٹ جاؤ, سر جھکا دو, جو بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے اپنے سر پہ رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنا شروع کر دو. انا ہلاکت ہے, انا, اور انا الف نون الف, انا سے لیا گیا ہے, وہ یہ تکبر کی انتہا ہے. اور جس نے کہا میں یعنی انا, وہ ہلاک ہو گیا. راستے دو ہیں, ایک شیطان کا راستہ ہے, ایک رحمان کا راستہ ہے. شیطان کے راستے میں, ابلیس کے راستے میں جو چلتا ہے وہی انا اور تکبر کرتا ہے, اور جو رحمان کے راستے پہ چلتا ہے وہ اپنا سر جھکا کے چلتا ہے. سب سے پہلے انا کا لفظ ابلیس نے استعمال کیا, خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, مجھے حکم دے تو میں آدم کو سجدہ کروں, میں ہرگز نہیں, مجھے آگ سے پیدا کیا اور اس مٹی سے پیدا کیا. تکبر اللہ تعالیٰ پسند بالکل نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت بھیجی الی یوم الدین, تا قیامت ملعون ہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. پھر اسی راستے پہ نمرود چلتا ہوا نظر آیا. نمرود نے کہا انا احی و امیت, میں زندگی بھی دیتا ہوں موت بھی دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے ہلاک کر دیا. پھر اسی راستے پر فرعون چلا, اور فرعون نے کہا انا ربکم الاعلى, میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں. اللہ تعالیٰ نے اسے بھی ہلاک کر دیا. آپ اگر دوسری طرف دیکھیں, رحمان کے راستے پر چلنے والے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے متبعین, ان کے جانشین, ابلیس نے کہا میں, آدم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا سر جھکاتے ہوئے یہ عرض کی اللہ تعالیٰ سے, ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے ہمارے رب, اے ہمارے پروردگار, ہم نے اپنے نفس کے اوپر ظلم کیا, اگر تو اپنی رحمت اور اپنے رحم و کرم سے ہمیں بخشش نہیں کرتا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہوں گے. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام, نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں, ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے نبی, العزم من الرسل, ابو الانبیاء, امام الموحدین علیہ الصلاۃ والسلام, آگ میں پھینکا گیا راستے میں. یہ نہیں کہا کہ میرے پاس کن فیکون ہے, ابھی اشارہ کروں گا تو یہ آگ ٹھنڈک ہو جائے گی, ہرگز نہیں. یہ نہیں کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں, میں سب کچھ کر سکتا ہوں, ہرگز نہیں. اپنے رب کے سامنے اور ٹوٹ گئے. حسبنا اللہ ونعم الوکیل, چھوٹی سی دعا ہے, اور ایسے موقعوں پر صرف انہیں توفیق ہوتی ہے جنہیں اللہ تعالی جن پر رحم کرے, جس کو اللہ تعالی کا فضل و کرم ہو. موت سامنے ہے, اس کا کچھ یاد نہیں آتا, یہ ایمان زبان حق کام نہیں کرتی وہاں پہ, موت کے سامنے مصیبت کے سامنے اچانک جب مصیبت آتی ہے تو وہاں پر زبان اور جسم کام نہیں کرتا، جو دل کے اندر ہے وہی زبان پہ ہوتا ہے اس وقت، کہ اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، میں کافی نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے کافی ہے، اللہ ہی مجھے نجات دلائے گا. اسی وقت آگ میں جانے سے پہلے قل یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈک اور سلامتی کے ساتھ میرے بندے کے لیے تیار ہو جائے. جاتے ہی آگ میں رسیاں جل گئیں لیکن جسم کو تھوڑی سی تکلیف بھی نہ ہوئی. یہ انکساری ہے اللہ تعالی کے سامنے. تو یہ مسلمان سیکھے روزے سے، یہ پیغام ہے روزے کا، اپنے رب کے سامنے، اپنے رب کے احکام کے سامنے اپنی قدر سمجھو کہ میں کون ہوں، مجھے پیدا کس نے کیا، میرا کیا کمال ہے کہ آج میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، کیا میں نے اپنے آپ کو پیدا کیا ہے، ام خلق من غیر شیء ام هو الخالق. دنیا میں ایسے ہے بغیر کسی پیدا کرنے کے یا کسی نے پیدا کیا ہے، اور اگر پیدا کیا ہے تو کیا میں نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے. جس نے پیدا کیا ہے اسی کا ہی حق ہے، وہ زندگی دے وہ موت دے، وہ عزت دے وہ ذلت دے، وہ آپ کو اٹھا کر آسمان کی طرف لے جائے یا زمین میں دھسا دے، صرف اسی ذات کا حق ہے، کسی اور کا حق نہیں ہے. اور اگر اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام کے پاس کن فیکون نہیں تھا تو پھر آج کے اولیاء کے پاس کہاں سے آ گیا؟ بھائی یہ عقیدہ ہے، سمجھو اس عقیدے کو. ساتواں پیغام ہے روزے کا دعا کی اہمیت. جب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں روزے کی آیات بیان کی ہیں تو درمیان میں دعا کا ذکر کیا ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. اور جب میرے بندے تجھ سے سوال کریں میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب ہوں، سب کے قریب ہوں، صرف انبیاء اولیاء کے قریب نہیں ہوں، ہر بندے کے قریب ہوں، اور ہر اس بندے کی دعا کی استجابت کرتا ہوں جو مجھے پکارے، بشرطے کہ پکارنا اللہ تعالیٰ، کسی اور کو نہیں پکارنا. اذا دعان، اذا شرطیہ ہے، شرط یہاں پہ، مجھے پکارے گا تو میں سنوں گا، کسی اور کو پکارے گا سنوں گا میں ہی سنوں گا. لیکن اس بندے پر امتحان ہے کہ اس نے شرک کا ارتکاب کیا، اس کی سزا بھی میں دوں گا. جو لوگ بتوں کے سامنے اپنا سر جھکا کے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں بتوں سے، یا گائے کے سامنے ہاتھ جوڑ کے مانگتے ہیں، کیا بت یا گائے اسے دیتی ہے؟ اس کی ضرورتیں یہ پتھر اور یہ جانور پوری کرتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ سب کی ضرورت پوری کرتا ہے، لیکن وہ بندہ ایک آسان امتحان تھا اس کا، اپنی فطرت کے خلاف عمل کرتے ہوئے کسی اور ذات کو پکارا، اور قیامت کے دن اس سے بدترین کوئی انسان نہ ہوگا. مشرک کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا. اور صحیح الجامعہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین ایسے لوگ ہیں جن کی دعا رد نہیں ہوتی. نمبر ایک، الوالد لولده، والد باپ اپنے بیٹے کے لیے. الصائم، نمبر دو روزے دار. والمسافر، نمبر تین مسافر. ان تینوں کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں کرتا. تو روزے میں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا، اللہ تعالیٰ کو پکارتے رہو. لیکن یہاں پہ قریب کے لفظ سے بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یا پھر ایک اور عقیدے کا مسئلہ آ گیا. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرمایا انی قریب، میں قریب ہوں. عربی زبان میں قریب کا لفظ جو ہے اس کے مختلف معانی ہیں، معنی ہیں. قریب وقت میں قریب ہو سکتا ہے، قریب جگہ میں قریب ہو سکتا ہے. قریب کا مطلب طاقت اور قدرت، قرب کا مطلب جو ہے. اور سیاق اور سباق سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس آیت میں قریب کا مطلب کیا ہے. اب اس کی مثال دیکھیں، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اپنے بندے کے قریب ہیں اس کے شہرگ سے بھی زیادہ قریب. اس قرب کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ اس پہ قادر ہے، اتنا بندے اپنے اوپر قادر ہیں جتنے اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے. تو قرب پہ یہ مطلب ہے. یہاں اقتربت الساعة وانشق القمر، یہ وقت کی قربت ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن یہاں پر وقت قریب آ گیا قیامت کا. وقربناه نجیا، اور ہم نے قریب کیا اور اپنے بندے سے گفتگو کی، یہ جگہ کی قربت ہے. اور اس آیت کریمہ میں اس کا مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ تعالی ہر جگہ موجود ہے اور زمین کے اوپر انسان کے قریب ہے، کیونکہ سیاق اور سباق سے قریب کا مطلب اس آیت میں ہے استجابت الدعاء، کہ میں سنتا بھی ہوں اپنے بندے کی اور اس کی ضرورت کو بھی پوری کرتا ہوں. اور اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیا قرآن مجید میں. اگر کسی کو لغت کے اعتبار سے سمجھ نہ آئے تو اللہ تعالی واضح الفاظ میں فرمایا الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالی جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پوری کائنات میں سے سب سے عظیم اور سب سے بڑی مخلوق ہے، اس سے بڑی کوئی مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اور صحیح مسلم کی روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کم سن جاریہ لونڈی سے، اور جاریہ کہتے ہیں جو 10 سال سے کم عمر کی لڑکی ہو، اَيْنَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ اس لڑکی نے اپنی انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ کہا فی السماء، اللہ تعالیٰ آسمان پہ ہے. میں کون ہوں؟ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. اعتقها فإنها مؤمنة، اسے آزاد کر دو یہ مومن لگتی ہے. فطرت زندہ تھی، اور اس فطرت کے مطابق اس کم سن لڑکی نے یہ جواب دیا. آج اب بڑے بڑے لوگوں سے یہ سوال پوچھا، بڑی داڑھی ہوگی، سر پہ پگڑی ہوگی، شلوار ٹخنے کے اوپر ہوگی، کسی مسجد کے شاید امام ہوں گے یا خطیب ہوں گے، یہی سوال ان سے پوچھے اللہ تعالیٰ کہاں ہے. پہلے تو لڑتے کہتے پوچھتے کیوں ہو تم لوگ، پھر جب جواب دیتے تو کہتے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. اور دلیل نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ایک آیت کو آپ نے لیا جو اس مفہوم میں ہے ہی نہیں، اور باقی ساری کے ساری آیات چھوڑ دیں، احادیث چھوڑ دیں، اور قرب اور معیت کے لفظ کو بھی نہیں سمجھا، نہ عربی لغت نے آپ کا ساتھ دیا، نہ شرعی احکام نے آپ کا ساتھ دیا، اور نہ عقل آپ کا ساتھ دیتی ہے. اور اسی سے یہ باطل عقیدے آئے ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے، وحدت الوجود وحدت الحلول، کہاں سے یہ عقیدہ آیا؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر حل ہو چکا ہے، ہر چیز کے اندر اللہ نظر آتا ہے. بعض لوگوں نے تو یوں کہا کہ لا الہ الا اللہ جو ہے اس کا مطلب ہے لا معبود الا اللہ مبتدئین کے لیے، وہ بیچارے ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، وہ جب لا الہ الا اللہ کا ورد کریں تو ان کو نیت یہ ہونی چاہیے کہ لا معبود الا اللہ. جو متوسط طبقے پہ آ جاتے ہیں ورد کر کر کے اور وظیفے کر کر کے، تو پھر وہ ذہن میں رکھے لا مقصود الا اللہ. اور جب اور بلندی درجے پہنچے جو منتہی ہیں، وہ یہ کہیں یہ سمجھے لا موجود الا اللہ، وحدت الوجود کی طرف. کل میں توحید کو بھی وحدت الوجود کی طرف لے کے گئے جو اس دین کی بنیاد ہے. لا موجود الا اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز موجود نہیں، جو بھی آپ کو کائنات میں نظر آتا ہے وہ سب اللہ ہے. اور یہیں سے کفر عقائد آئے ہیں. تو قرب کا مطلب میرے بھائی قرآن مجید اور صحیح احادیث صحابہ کرام کے اقوال سلف صالحین کے اقوال سے یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے. عباد اللہ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل وسلم وبارك على نبيك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ولا تجعل ولايتنا إلا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.